الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق الله مولانا العظيم. محترم بھائی دوستو، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اور مجھ کو اس اصلاحی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اصلاح اتنا ضروری ہے کہ اگر اصلاح نہیں ہے تو کچھ نہیں. بغیر اصلاح کے اگر کوئی آدمی شہید ہو جائے، شہادت قبول نہیں. اگر کوئی عالم بن جائے، پوری زندگی علمی خدمات پہ گزار دے، تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں. اگر اپنے مال سے پوری دنیا کے اندر خدمات انجام دے، مدرسہ بنائے، مسجدیں بنائے، خانقاہیں بنائے، طلباء علماء کی خدمت کرے، اگر اصلاح نہیں تو وہ قبول نہیں. اصلاح اتنا ضروری ہے، لیکن آج کل اس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ اس سے غفلت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اصلاحی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اور میں نے جو عرض کیا کہ بغیر اصلاح کے کوئی کام اللہ کے ہاں قبول نہیں، وہ اس لیے کہ اعمال کی قبولیت کا مدار دو چیزوں پر ہے. ایک صحت عمل، یعنی عمل کا صحیح ہو جانا، اور عمل کی صحت موقوف ہے مسائل کی واقفیت پر. جب کوئی عمل مسائل کے مطابق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، تو وہ عمل عمل کہلائے گا، اور اس کی قبولیت جو ہے وہ اخلاص پر موقوف ہے. اگر عمل صحیح ہے لیکن اخلاص نہیں، وہ قبول نہیں، اور اخلاص ہے عمل صحیح نہیں، وہ بھی قبول نہیں. دونوں چیزیں ضروری ہے عمل کی قبولیت کے لیے، آپ کے اور ہر اعمال کی قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے. ایک ہے عمل کی صحت، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل کی اخلاص کے ساتھ ہو. ان دونوں چیز کے ساتھ جب کوئی عمل ہوگا، چاہے وہ چھوٹا سا چھوٹا ہو، وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف جب رخصت فرما رہے تھے، مختلف نصیحتیں کی. ان نصیحتوں کے اندر ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ یا معاذ، اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، مختصر عمل اللہ کے دربار میں کافی ہو جائے گا، نجات کے لیے ذریعہ بن جائے گا. تو اس لیے میرے بھائی دوستو، یہ جو اصلاحی مجلس ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہر ایک کے لیے ضروری ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اصلاحی مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے. اور میں نے جو عرض کیا کہ بغیر اخلاص کے علم قبول نہیں، بغیر اخلاص کے شہادت قبول نہیں، بغیر اخلاص کے اللہ کے راستہ میں صدقات و خیرات قبول نہیں. مسلم شریف کی حدیث ہے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین آدمی کو اللہ کے دربار میں، تین قسم، یہاں تین آدمی مطلب نہیں ہے، تین قسم کے لوگوں کی پیشی ہوگی، اور وہ سب سے پہلے جس کی پیشی ہوگی وہ علماء ہوں گے. چونکہ علماء پوری دنیا کے اندر نائب رسول ہے، اور رسول کا رہتے ہوئے رسول کا جو مقام ہے، رسول کی غیر موجودگی میں علماء کی وہی مقام ہے. اسی لیے حدیث شریف کے اندر ہے، خیر الخیار خیار العلماء، آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ، بہتر سے بہتر، یعنی اچھوں میں اچھے، وہ کون ہے؟ علماء ہے. تو سب سے پہلے علماء کی پیشی ہوگی، اور اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تجھے میں نے علم کی دولت سے نوازا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو بتایا کہ اللہ سب کچھ کیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ ہے، بس تم نے جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ ہو چکا ہے، میرے ہاں کچھ نہیں ملنا. تو ان کو سر کے بل، حدیث شریف کے اندر جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ سر اس کا نیچے ہوگا، پیر اوپر ہوگا. اور اس کی وجہ محدث اس لیے لکھتے ہیں کہ الٹا کیوں کیا جائے گا، وہ اس لیے کہ انہوں نے کام ہی الٹا کیا، اگر یہی کام سیدھا ہوتا تو وہ سیدھا جنت پہ جاتا، لیکن کام چونکہ الٹا کیا، یہ الٹا ہوا کیوں؟ اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، سب سے پہلے جہنم میں جائے گا سب سے بہتر آدمی، اور دوسرے نمبر پہ شہید، شہید کے مقام آپ کو معلوم ہے اللہ پاک نے کتنے اونچے مقام سے ان کو نوازا، لیکن یہ شہید دوسرے نمبر پہ اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے، اور تیسرے نمبر پہ جائے گا وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خیرات اور صدقات کیا، خوب کیا، سخی ہو گئے، سخی کے نام سے مشہور ہے، جائے گا، اور وہ جائیں گے کیوں؟ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے اور اصلاح نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو یہ مجلس جو ہے نا بہت مبارک مجلس ہے، اس میں جوڑنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ان جیسے مجلس کے ساتھ ہمیں وابستگی کی توفیق عطا فرمائی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، firstly we say جزاکم اللہ خیرا to Morana for accepting our دعوت, giving us some words of advice. We all know Mona Jafar صاحب, every year normally alhamdulillah he comes for madrasa work. MashaAllah, Hazrat Morana is the Khalifa of Hazrat Morana Shah Hakim Muhammad Akhtar صاحب rahmatullah alayh in Bangladesh. He's doing very great work there in the Islahi work, also in the madrasa he's got running there, a lot of social welfare work. So may Allah accept his great khidmat and services to deen, and Allah Ta'ala accept the suffer of his year. As mentioned some very very important points. He started off with the ayat of the Quran Sharif, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. He says it is Allah subhanahu wa ta'ala's great favor upon us that Allah subhanahu wa ta'ala has granted us the ability to sit in such gatherings. Because if there is no islah for a person, gatherings of islah, of reformation, if reformation does not take place in a person doesn't attain anything at all. He says, imagine a shaheed without islah, a martyr, his action is not accepted. A alim of deen, no islah took place, it is not accepted. A wealthy person, he spends so much of wealth in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, so much of khidmat, he built masjids, madrasas, khankas, so much of khidmat of deen he had done, so much of services, but no islah will not be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. As I say, so this shows the great importance a person has to attach to it. But how important it is, unfortunately there is so much of ghaflat, unmindfulness of this great and important part of our deen. For our amal to be accepted, the reason I am saying that a shaheed won't be accepted, a alim won't be accepted, the reason for this is that for any action to be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, there are two things. The one is sihati amal. Sihati amal means your action has to be correct. It must be done in the correct way. In the way you must know the masala, how exactly should it be done, what is the way of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the sunnah tariqah. A person has to follow that day, then only the action will be accepted. But that is not sufficient. Number two, ikhlas and sincerity is needed. If the action is correct, but there is no sincerity, then too in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, it won't be accepted. So both are needed. If you've got a lot of ikhlas and sincerity, but the action you are not doing it in the right way, that also won't be accepted in the court of Allah ta'ala. But if a person is doing an action, and he's got sincerity, and he's doing it in the right way, then only it will be accepted in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Then even a small action will be sufficient for a person's salvation. Nabi sallallahu alayhi wa sallam sent Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu to Yemen. And on the way he gave him many, many advices. So one advice he had given to Mu'az ibn Jabal radiallahu anhu, أَخْلِصْ دِينَكَ يَكْفِكَ الْعَمَلُ الْقَلِيلِ. He said, have ikhlas and sincerity in your deen, then even a little bit of actions will be sufficient for you. Small amount of actions. So therefore islah is very, very important for every single one of us. And we should make shukr and thank Allah subhanahu wa ta'ala. No matter how much of shukr we can make and thank Allah, this is very, very less. And every single person needs islah. And that's what I'm telling you, that I'm not saying from my back pocket. This is a hadith of Muslim Sharif in which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentioned three people. But not three people is meant, three groups of people are meant. And the first group which Nabi sallallahu alaihi wasallam called is the ulama. And why the ulama? Because they are the naib, the vicegerent of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Nabi sallallahu alaihi wasallam said the best of the best are the best of the ulama. The highest of ranks the ulama have got. So that is why that person will be brought first. And because he did not have ikhlas and sincerity, he will be taken. And in the hadith, it is mentioned upside down, he will be turned. His head, legs on top, his head down. And he will be thrown in Jahannam, flung in Jahannam. And the ulama write, why upside down he will be flung in Jahannam? Because they say that the action in which he did, it was done upside down. If he did it in the right way, in the correct way, he would have gone directly to Jannah with that action. But because he did the action upside down, without sincerity, in the wrong way, so because of this, he will be thrown upside down. And then secondly, a shaheed. a person who has given his life in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. But he also, because of no ikhlas, sincerity he had, he also will be flung in the fire of Jahannam. And thirdly, the person who was very, very rich, and how much he had given in the path of Allah ta'ala, but he also, because of no Islam sincerity, he also will be thrown in the fire of Jahannam. So therefore, Hazrat says, we should be very grateful to Allah subhanahu wa ta'ala, and the more we take part in these gatherings of Islam, of Reformation, it cannot be sufficient for us, and we should always take part in these Mubarak and blessed gatherings. May Allah ta'ala give us tawfiq.
چونکہ یہ مجلس اصلاحی مجلس ہے اس لیے میں حکیم الامت مجدد الملت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے تین باتیں جو اصلاح کے لیے ضروری ہے حضرت نے فرمایا وہ آپ حضرات کے سامنے مختصر توضیح کے ساتھ تشریح کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں اور اللہ والو کی ملفوظات جہاں سنائے جاتے ہیں ہمارے حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ اگر کسی اللہ والے کی کتاب کہیں پڑھی جائے یا ان کی ملفوظات سنائی جائے تو وہ مجلس ایسا ہے گویا کہ وہاں پر وہ اللہ والے خود موجود ہیں، کیونکہ وہ ان کے قلوب جو ہے نورانی ہوتے ہیں، ان کی زبان نورانی ہے، ان کی زبانوں سے نکلنے والی بات بھی نورانی ہوا کرتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ والوں کی کتابیں پڑھنے کے لیے ہمیں اکابرین حکم فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کے قلوب کے اندر دلالت ہے، گمراہی ہے، ان کی کتابوں کو پڑھنے سے ہمیں پرہیز کرنے کے لیے کہتے منع فرماتے ہیں، کیونکہ یہ قلم جو ہے اور زبان جو ہے ترجمان قلب ہے۔ قلب کے اندر اگر گمراہی ہے تو اس زبان سے اور قلم سے جو باتیں نکلے گی اس سے بھی گمراہی ٹپکے گی، اور وہ اگر نورانی ہے تو اس کے اندر سے جو باتیں آئے گی چاہے قلم کے ذریعہ سے ہو یا زبان کے ذریعہ ہو وہ نورانی ہوگی۔ تو اسی لیے جن لوگوں کے قلوب کے اندر گمراہی ہے ان کی کتابیں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، اس سے جو ہے نا گمراہی آ جانے کا کسی بھی وقت امکان رہتا ہے، اور اللہ والوں کی کتابیں پڑھنے سے قلوب کے اندر نور کی آمد ہوتی رہتی ہے۔ تو اسی لیے میں آپ حضرات کے سامنے اس وقت ہمارے حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ایک ملفوظ پیش کرنا چاہتا ہوں، جس کے اندر حضرت نے فرمایا کہ آپ کے اور میرے سب کے مقصود جو ہے وہ اللہ میاں کو ملنا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی ہے، کیونکہ اللہ جس کو مل گیا اس کو سب کچھ ملا، اگر اللہ نہیں ملا تو کچھ بھی نہیں۔ جس کو ہمارے خواجہ صاحب فرماتے تھے کہ جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا، زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ تو اللہ کو جس نے پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ہمارے حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ تین باتیں ضروری ہیں۔ وہ تین باتیں دو باتوں سے مرکب ہے، ایک وجودی ہے، ایک آدمی ہے، کیونکہ مثبت اور منفی، مثبت اور منفی، ایک کو حاصل کرنا ہے اور ایک سے اپنے کو پاک کرنا ہے۔ یہ جو بری باتوں سے پاک کرنا، اسی کا نام ہی تزکیہ ہے۔ تزکیہ جو ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، تزکیہ کہتے ہی اسی کو کہ برے خصلتوں سے اپنے کو پاک کیا جائے۔ تو حضرت مجدد زمانہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی تک پہنچنے کے لیے تین باتیں ضروری ہے۔ نمبر ایک، تشریح انشاءاللہ میں پیش کروں گا۔ نمبر ایک، حضرت فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے تین باتیں ضروری ہے۔ نمبر ایک وہ یہ ہے کہ ذہن سے اس وقت نکل گیا، دوسری بات جو ہے نا وہ تو یہ ہے کہ معاصی چھوٹ، پہلی بات اخلاق رذیلہ دور ہو جائے، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے۔ حضرت مجدد کے زمانہ کے ملفوظ ایسے ہی ہے، اسی لیے میں انتظار کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ذہن پہ دے دے، اخلاق رذیلہ دور ہو جائے، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے۔ نمبر دو، معاصی چھوٹ جائے، طاعت کی توفیق ہو جائے۔ دو، نمبر تین، غفلت ختم ہو جائے، توجہ اللہ پیدا ہو جائے۔ تو حضرت مجدد زمانہ فرماتے تھے کہ یہ تین باتیں اگر کسی سے ختم ہو گئی اور یہ تین باتیں کسی کے اندر آ گئی، وہ اللہ کو پا لے گا، اللہ تک پہنچ جائے گا، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو جائے گا، جس کا نام نسبت معلّہ اور تعلق معلّہ ہے۔ تو نسبت معلّہ اور تعلق معلّہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے تین باتوں سے ہمیں پاک ہونا ہے اور تین باتیں ہمیں حاصل کرنا ہے. اور اسی پر انشاءاللہ مختصر گفتگو آگے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے.
As it says, since this is an Islami majlis gathering, so we will discuss one advice of Hazrat Hakim al-Ummat, Mujaddid al-Millat, Hazrat Maulana Ashraf Ali Thanvi Rahmatullah Alayhi. And when we are discussing these advices of these Buzrugan-e-Deen pious people, it is though we are actually sitting in their gatherings. Whenever they are discussed, they are spoken about. For this reason, our Buzrugan-e-Deen have always encouraged us that we must try and read the books of our akabir, of our elders, the pious people. Because whatever is in their heart, the light which is in the heart, the nur which is in the heart, when they are speaking on their tongues, in their books, in their writings, this light is transferred. When a person will read these kitabs, that light will be transferred to his heart. On the other hand, they say you must abstain completely from books of people of gumrahi and misguidance, people who are astray. They say when a person will read those kitabs, the books of those people, there is darkness coming out from those books, from the speech of those people, from the hearts of such people. So when a person will read it, there is a possibility at that moment a person can be misguided. A person can go gumrah, can be misguided. So a person should be very, very careful about this. So Hazrat says that the maqsood and the object of one's life is the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. If we have attained Allah subhanahu wa ta'ala, we have attained everything. And if Allah ta'ala is not attained, then we have got nothing in this world. So Hazrat Hakim al-Ummat Thanvi rahmatullah alayhi says that a person needs to get three things. And Hazrat says, I will explain this in a bit more detail. But these three things, if they are attained, then a person will get nisbat in connection with Allah subhanahu wa ta'ala. One is wujudi, one is adami. One a person has to get, and one a person has to remove. And this is what is called tazkiyah, removing whatever evil qualities within a person. So each of these three points, and each one have got positive and negative. The first point is that evil qualities have to be taken out from a person, and these have to be replaced with good akhlaq and character. So evil character must go away, and good character must come into a person. Number two, a person must start leaving sin, disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala, and the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala must getting the tawfiq and ability to obey Allah subhanahu wa ta'ala. And number three, ghaflat and mindfulness must start going away from a person, and he must start getting tawajjuh, connection and turning his attention more towards Allah subhanahu wa ta'ala. If these three qualities come into a person, then inshallah a person will reach Allah subhanahu wa ta'ala, what is called nisbat and ta'alluq, connection with Allah subhanahu wa ta'ala.
تو سب سے پہلی بات جو ہے اخلاق رذیلہ دور ہو جائے, اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے. یہاں پر ایک بات آپ کو اور مجھ کو سب کے ذہن پہ ہونا چاہیے, وہ یہ ہے کہ انسان صرف شکل و صورت کا نام نہیں. اسی لیے تو ہمارے حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی صاحب تھانوی نبر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو درویش بننا ہے, کسی کو صوفی بننا ہے, دنیا میں بہت ساری خانقاہ ہے, وہ چلے جائے. اگر کسی کو انسان بننا ہے تو میرے پاس آ جائے, میں کچھ دن محنت کر کے اس کو میں انسان بنا دوں گا. کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان صفاتوں کی وجہ سے بنتے ہیں. انسان جو انسان بنتا ہے شکل و صورت سے نہیں. اسی لیے تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ گربہ صورت انسان آدمی بودے, گربہ صورت انسان آدمی بودے, احمد و ابو جہل اکسا بودے. جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف شکل و صورت کا نام ہوتا تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور ابو جہل میں کوئی فرق نہ ہوتا. شکل و صورت کے اعتبار سے تو ایک ہی تھے, لیکن ایک کا مقام کہاں ہے اور ایک کا مقام کہاں ہے. یہ اونچا مقام جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نوازا ہے, وہ صفاتوں کی وجہ سے ہے, صورت کی وجہ سے نہیں. اس لیے ہمارے حکیم الامت مجدد الملت اشرف علی صاحب تھانوی نمبر اللہ مرقدہ یہی فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے جو ہے نا صفاتوں کے اندر صفات پیدا کرنا چاہیے. آپ کے اور میرے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی صفاتیں آ جائیں, فرشتوں کی اخلاق وہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے, جانوروں کی خصلت سے ہم پاک ہو جائے, تو پھر جا کر انسان انسان بنے گا. تو حضرت نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ دور ہو جائے. آپ کے اور میرے اندر سب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدائشی طور پر, دیکھیے فرشتہ جو ہے نا, ایک بات خوب ذہن پیش رکھیے کہ مجرد جو ہے نا, مفرد مجرد, اس کی کوئی ترقی نہیں. ترقی تب ہوتی ہے جب مجرد نہیں بلکہ ایک سے زائد ہوتے ہیں. تو جیسے فرشتے ہیں وہ مجرد ہے, یعنی ان کی تخلیق صرف نور سے ہے, جس کی وجہ سے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تصادم نہیں, کسی قسم کی کوئی مجاہدہ نہیں, کچھ نہیں, اس کی ترقی بھی نہیں. حضرات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے میں مختلف چیزوں کو عناصر اربعہ کو استعمال فرمایا. عناصر اربعہ یعنی ہمارے اندر مٹی بھی ہے, آگ بھی ہے, ہوا بھی ہے, پانی بھی ہے, اور ایک دوسرے کے مخالف ہے. ہر ایک دوسرے کے مخالف ہے, ایک کے ساتھ نسبت تضاد ہے, دشمنی کا تعلق ہے. پانی کو آگ سے دوستی نہیں, مٹی کو ہوا سے, ہر ایک دوسرے کے تضاد ہے. اس لیے ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کی بات یاد آئی. حضرت فرماتے تھے کہ چونکہ ہماری تخلیق عناصر اربعہ سے ہے, اس لیے اذان کے اندر سب سے پہلے, اور یہ عناصر اربعہ پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت ہے. مٹی کی طاقت, ہوا کی طاقت, پانی کی طاقت, آگ کی طاقت, کتنی طاقت ہے آپ کو معلوم ہے, یہ سب سے بڑی طاقت ہے. اس لیے اذان کے اندر سب سے پہلے 4 مرتبہ تکبیر ہوتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت جی فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو یہ باور کرا دیا جاتا ہے اذان کے شروع ہی میں کہ تم بڑی طاقت میں سے, 4 طاقت میں سے کسی طاقت کے ساتھ اس وقت تمہاری وابستگی ہے. ان سب طاقت سے بڑھ کر طاقت اللہ میاں کی طاقت ہے. تو ان تمام طاقتوں سے اپنی نظر کو ہٹا کر اللہ میاں سے جوڑنے کے لیے تکبیر کے اذان کے اندر شروع میں 4 مرتبہ تکبیر کی سنت ہے. تو ایسا ہے کہ میرے بھائی دوستو, وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ مفرد کے اندر ترقی نہیں, فرشتوں کی تخلیق صرف نور سے ہے, اس کی کوئی ترقی نہیں. آج تک ایسے کبھی نہیں ہوا کہ فرشتوں کی ترقی ہو گئی, وہ جس مقام میں تھے کل پرسو اس کے مقام آگے بڑھ گئے. لیکن حضرات انسان کو چونکہ متضاد اشیاء سے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور ہر ایک کی الگ الگ جو ہے نا خاصیت ہے, تو ان اشیاء اربع عناصر اربع اس کے اندر جب تصادم ہوتا ہے دو چیز کی تصادم سے, جیسے یہ مثبت اور منفی, اس کے اندر بجلی کے اندر اس میں مثبت بھی ہوتے ہیں منفی بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو پوزیٹو دونوں ہوتے ہیں, ایک تار سے بجلی لائٹ نہیں جلتی. تو اسی طریقہ سے آپ کے اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے تخلیقی طور پر چاروں چیزیں رکھی ہے, چاروں کے الگ الگ خاصیتیں ہیں. ان الگ خاصیتوں کے اندر جب تصادم ہوگا, اس تصادم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نور پیدا کریں گے. اس تصادم کی وجہ ہی سے نور پیدا ہوتے ہیں. اس لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں, صوفیہ اکرام سالکین, کہ بھائی ہمارے اندر گناہ کی جو ہے نا چاہت ہی نہ ہو, تقاضا ہی نہ ہو. ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر تقاضا معصیت ہی ختم ہو جائے تو تمہاری ترقی ہی رک جائے گی, ترقی ہی رک جائے گی. ارے ترقی تو تب ہوگی جب تقاضا معصیت ہو. اس لیے حضرت نے فرمایا تقاضا معصیت معصیت نہیں, صدور معصیت معصیت ہے. تقاضا معصیت معصیت نہیں, صدور معصیت معصیت ہے, تقاضے ہو. اس لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تقاضے جس کا جتنا شدید ہوگا اس کا نور اتنا زیادہ قوی ہوگا. جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, اور قربانی تو تب ہوگی جب تصادم ہوگا. تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے اور میرے اندر, تمام کے تمام انسانوں کے اندر پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے خصلت سے بھی ہمیں نوازا, اور وہی پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانوروں کے خصلت سے بھی نوازا. لیکن یہ جانوروں کی خصلت جو ہمارے اور آپ کے اندر ہے, یہ ترک کرنے کے لیے, یعنی یہ خصلت ہے لیکن یہ عمل کے لیے نہیں, بلکہ یہ ترک کے لیے ہے. اور فرشتوں کی خصلت بھی دیا. اب فرشتوں کی خصلت اور جانور کی خصلت کے اندر جب تصادم ہوگا, اس تصادم کے موقع پر اگر ہم نے محنت کی, تکلیف اٹھائی, اس تکلیف کا نام قرآن کی زبان میں مجاہدہ ہے. تو اس مجاہدہ کو جب ہم برداشت کریں گے تو فرشتے اپنے مقام پر ہے, اللہ کی امتثال کر رہے ہیں, کوئی تکلیف نہیں, اور ہم فرشتوں کے خصلت میں آ رہے ہیں, لیکن ہمیں کیا ہے, تکلیف ہے. اس تکلیف کی وجہ سے جانور کی خصلت کو چھوڑنے میں اور فرشتوں کی خصلت کو لینے میں ہمیں تکلیف ہوگی, جو تکلیف فرشتے کو ہے نہیں. تو جس کی وجہ سے فرشتوں کا جو مقام ہے اس سے اونچا مقام اللہ تعالیٰ حضرت انسان کو اس مجاہدہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. اس لیے ایک بزرگ نے فرمایا کہ ازملائے بہرداری وزبہائے منیز ہم, ازملائے بہرداری وزبہائے منیز ہم, یعنی تمہارے اندر جانوروں کی خصلت بھی ہے اور ملائک فرشتوں کی خصلت بھی ہے. بگزر از حز بہائم, تو محنت اور مجاہدہ کر کے جانور کی خصلت سے اپنے کو پاک کر لو, ازملائے بگزاری, تو تم فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. اس لیے کہ فرشتے تو وہ ہے اپنے مقام پر ایسے ہی بغیر تکلیف کے, اور تم اس مقام میں پہنچ رہے ہو تکلیف سے, اس تکلیف کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیں گے. تو پیدائشی طور پر آپ کے اور میرے سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی خصلت کو رکھا ہے. یہ جانوروں کی خصلت جب تک ہے تب ہم صورت میں انسان ہیں, حقیقت میں جانور ہیں. صورت میں انسان ہے, حقیقت میں کیا ہے؟ جانور ہے. تو اس جانور کی خصلت سے آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلا کام جو ہے جانور کی خصلت سے اپنے کو درگزار کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے. جانوروں کی ایک ایک خصلت کو ہمیں چھوڑنا ہے, ہمیں انسان بننے کے لیے جانوروں کی خصلت سے آگے بڑھنا ہے. تو اس لیے ہمارے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اخلاق رذیلہ دور ہو جائے, جتنی بھی جانوروں کی خصلت ہے وہ سب کے سب ہم سے اور آپ سے چھوٹ جائے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت بہت بڑے اللہ والے تھے, امام شارانی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا, قطب ربانی قطب العالم تھے شارانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی, اللہ تعالیٰ بس عمل تو بہت مشکل ہے ہمارے لیے, لیکن حضرت نے فرما دیا تو ہے, سنا رہا ہوں آپ حضرت کو, کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے. حضرت نے فرمایا کہ آپ کو اور میرے اندر فرشتے کی خصلت ہے. فرشتے آپس میں لڑے ہیں آج تک نہیں پتا, پتا ہے فرشتے آپس میں لڑ پڑے ایسا نہیں ہے. حضرت نے فرمایا کہ کوئی آدمی کسی جگہ پر جو ہے نا کسی بستی میں گئے اور کام شروع کیا دین کا کام, اور وہاں جا کر خوب محنت کی, مجاہدہ کیا اور لوگوں کو دین پر لانے کی کوشش کی, مسجد بنائی, مدرسہ, خانقاہ اور سب کچھ, اور وہاں پر وہ گویا کہ ایک مقام حاصل کر لیا, پورے علاقہ کے لوگ اس کو مانتے ہیں, جانتے ہیں, عزتیں کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, ہدایہ اور تحائف دیتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں اس موقع پر اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں پر آ جائے, کوئی عالم دین, کوئی عارف باللہ وہاں پر پہنچ گئے, تو اگر وہ پہلا آدمی جو ہے اس کے اندر جانور کی خصلت نہیں ہے بلکہ فرشتوں کی خصلت ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ ان سے بتایا گیا, حضرت جی ماشاءاللہ آپ کی تشریف آوری سے مجھے بہت خوشی ہوئی, یہ میری مسجد ہے, آپ اس پہ تشریف رکھیں اور ان کو دین کی باتیں سنائیں, ماشاءاللہ ماحول تیار ہو چکا ہے. پوری دنیا کے اندر کتنی جگہ ایسے ہے کہ جہاں پر دین ابھی تک نہیں پہنچا, میں وہاں چلتا ہوں, وہاں جا کے محنت کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ کام اگر کرنے کے لائق ہے, دل میں یہ پوزیشن ہے, پھر تو وہ فرشتوں کی صفت سے متصف ہے, اور اگر ایسا نہیں بلکہ اگر اس کے دل کے اندر ایک خلجان پیدا ہو جائے, پریشانی آ جائے, اپنے مریدین, اپنے محبین, اپنے متعلقین کو لگا دے کہ بھائی ہم نے تو اتنی محنت کر کے اس کو آباد کیا, اب یہ جو ہے نا یہاں کے بنے بنائے چیز پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے, کیسے بھی ہو اس کو یہاں سے بھگانا ہے, بھگانے کی نظم بناؤ. حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے اندر جانور کی خصلت ہے, صورت کے اعتبار سے آپ اللہ کے ولی ہے, حقیقت کے اعتبار سے آپ جانور سے بدتر ہے. امام شارن رحمت اللہ لکھا ہے. تو میرے بھائی دوستو, بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچی بات ہے. تو اس لیے آپ کو اور مجھ کو سب سے پہلا کام جو کرنا ہے, جانوروں کی خصلت سے اپنے کو پاک کرنا ہے, اور جانوروں کی خصلت سے پاک کرنے کے بعد ہمیں فرشتوں کی اوصاف سے, فرشتوں کی صفاتوں سے, اللہ اور اللہ کے رسول کی صفاتوں سے ہمیں متصف ہونا ہے اللہ کو پانے کے لیے. یہ سب سے پہلا کام حضرت مجدد زمانہ نے فرمایا, یہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ یہ ضروری ہے.
The first one is that akhlaqi razila, evil qualities must come out from a person, and a person must create good qualities, beautiful qualities within himself. Keep in mind that man is not an outward form only. It's not only an outward form, but the main thing, man becomes man because of sifat and qualities. Hazrat Dandu Rahmatullah Ali used to say, if someone goes to a khanka to become a Sufi, he should go to some other khanka. But if a person wants to become a human being, then he must come to my khanka. Because why? What does he mean by this here? That man is made due to sifat, qualities. And Allah subhanahu wa ta'ala, if man, so Hazrat says here, that these qualities and sifat make a person, not the outward qualities. If a person is outwardly, he's a human being, but he got like all evil qualities, then this person is like an animal. Allah, if man was just an outward quality, then one poet says so beautifully, there wouldn't have been any difference between Nabi sallallahu alayhi wa sallam and Abu Jahl. Outwardly they are the same then, they are the human beings. So this is not what makes a human being. The main thing what makes a human being is the qualities. Then Hazrat says that what we have to do is we have to create within ourselves the qualities of angels, not animals, animalistic qualities. And Allah subhanahu wa ta'ala has made the angel, it's called what he says, mujarrad. Angel is made from one thing only, he's made from light, nur. And because he's made from one thing, he cannot make taraqi, he cannot progress. Only something when there are opposites, there's a fight between things, there's a clash, then only can he progress. Man, Allah subhanahu wa ta'ala has created him out of four different things. The four basic matter, which is sand, water, air, and fire. These are four different things which Allah ta'ala has created man. See, look at the lights, for example. If the light cannot just come on, you have to have positive and negative, two different things, opposite things, then only light can be created. Similarly, in man, Allah subhanahu wa ta'ala has created these four different things, and they're actually all one against another. They are clash one against another. Example, a fire, the opposite of fire is water, opposite of wind is sand, they're complete opposite of one another. So, this is what is called mujahada. When a person now has to fight, all of these things are in his body. Allah subhanahu wa ta'ala has created qualities of the angels within a person. Allah has created qualities of animalistic qualities within a person. Now a person has to make a fight with this here. Just before that, Hazrat mentioned that these four things are found in the world. Hazrat Mawlana Yusuf rahmatullah used to mention that these four things are the greatest power in the world, outwardly. That is why Allah subhanahu wa ta'ala, in our adhan, daily, we say Allahu Akbar four times. This is to negate these four powers, that the power of fire, water, wind, and air, this is nothing at all. Allah subhanahu wa ta'ala is the greatest. So a person in adhan, he reminds himself of this here. So anyhow, Hazrat mentions that these four things, like how in the light will only come when there is positive and negative. Similarly, when we have got these qualities within ourselves, that of animalistic quality and farishta, the qualities of the angels, then only can a person progress. Now when they start fighting amongst one another, and one overcomes the other one, then a person progresses and he gets a higher level than the angels also. If there was no demand of guna and desire for guna, then a person could never ever have progressed. That's why Hazrat Amir rahmatullah used to say, that taqazai maasiyat maasiyat nahi, the desire of sin, the desires which come within a person is not sin. But sudure maasiyat maasiyat nahi, when a person does the sin, that's a guna and sin. But just the desire to be within a person, this is not sin. And the more desire a person has within himself, the more nur, the more light will be created. Because there's more power now coming on both sides. And the more qurbani, the more sacrifice a person makes, the more meherbani, the more favors of Allah subhanahu wa ta'ala. So we have got both these qualities within us. The qualities of angels and the qualities of animals. What we have to do, what the Quran Sharif mentions, mujahada, sacrifice. When a person is fighting for, trying to leave one quality, bring the other quality within himself, now a person is progressing. And eventually a person, he reaches a level higher than the angels. The angels are always engaged in the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala. But we've got this animalistic quality. When we are fighting this quality, and we are going against it, so now this nur and light which is created, and we are doing the actions of angels, we are actually surpassing the angels, going higher than the angels. Because the angels cannot progress at all. They remain at one level at all times. The Hazrat says, so this is the object actually to become a human being. Whatever animalistic quality we've got within ourselves, to remove these animalistic qualities, and the qualities of Allah subhanahu wa ta'ala, of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, of the angels, we have to imbibe it within ourselves. Allama Sharani rahmatullah alayhi was a very, very great wali of Allah subhanahu wa ta'ala. As it says, Allah give us tawfiq to make amal. I'm saying this here. Yeah? We have to bring this in our life also. Maybe somebody will benefit. He says that what is this meaning of this year when a person gets the quality of angels? He says, for example, a person is an alim of deen. He's gone to a certain place. He's made so much of effort, mehnat, and so many years he took. And now eventually now people have come up to a certain level of deen. People are respecting him. They're honoring him, praising him. And now another person comes to that place. A new alim, another person. And this first alim tells him, you know what? That see, there's so many places in the world where no khidmat of deen is taking place. I've done all this mehnat and this effort here. You come and sit in my place. I'm prepared to leave it and I will go out in the world and I will do khidmat of deen there. There's so many other places. And he leaves all with izzat and honor and respect, whatever he was getting. He says, then this is now a person who has got angelic qualities and he has taken out the animalistic qualities within himself. He says, but if the other way a person feels in his heart that evil, that why did this person come here? And he says that this person is actually an animal still. He's actually worse than an animal. Still his Islam has not taken place. He's not been reformed. So therefore Hazrat says that this is the actual object. The first point, how will a person get rid of his akhlaq al-razila? This is the thing. All animalistic qualities a person has to remove from within himself. And he has to bring within himself the angelic qualities.
دوسری بات جو حضرت مجدد زمانہ حضرت حانوی علیہ الرحمن ارشاد فرمایا وہ ہے معاصی چھوٹ جائے اور طاعت کی توفیق ہو جائے. معصیت جو ہے, معصیت دو قسم پر ہے, وزر و ظاہر الاسمی و باطنہ. ایک ظاہری گناہ ہے, ایک باطنی گناہ ہے. اور گناہ کی داعیہ جو ہے وہ دو ہے. دو وجہ سے ہم گناہ کا کام کرتے ہیں. ایک تو ہے آپ کے اور میرے سب کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے پیدائشی طور پر نفس نامی ایک چیز رکھی ہے. اور نفس جو ہے ان النفس لامارتم بالسوء, نفس کا تقاضا, نفس پیدائشی طور پر, یہ پیدائشی صفت نفس کی یہاں بتائے گئے, یعنی امارتم بالسوء, السوء جمیع السوء. تو جتنی دنیا کے اندر گناہیں ہیں ان گناہوں کی تقاضا کرنا چاہت کرنا یہ نفس کا کام ہے. اللہ پاک نے اس کو بنایا ہی اسی طریقہ سے, اور یہ نفس ہی کی وجہ سے آپ کی اور میری ترقی ہے. اس لیے نفس کو ہمارے پیر و مرشد حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, نفس جس کے اندر ہے اس کی ترقی ہوگی, جس کے اندر نفس نہیں ہے اس کی ترقی نہیں ہوگی. حضرت والا فرماتے تھے کہ عجیب مثال حضرت والا دیتے تھے کہ نفس جو ہے یہ کوئلے کی طرح ہے, جیسے بریانی پکتی ہے. ہمارے پیر و مرشد قطب العالم عارف اللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بریانی جو پکتی ہے تو بریانی کے اوپر اور نیچے جب آخر میں دم دیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی اور نیچے بھی کوئلے ڈالتے ہیں, گرم کوئلے ڈالتے ہیں. اس سے جو ہے نا بریانی صحیح طور پر پک جاتی ہے, اس کو دم دینا کہتے ہیں اردو زبان میں. تو اس سے پہلے اس کے اندر خوشبو بھی پیدا نہیں ہوتی اور وہ مزیدار بھی نہیں ہوتا, لیکن اوپر اور نیچے جیسے کوئلے کی آنکھ ڈال کے اس کو دم دیا جاتا ہے, پھر جیسے ڈھکن کھول دیتے ہیں تو کلومیٹر تک اس کی خوشبو جاتی ہے. تو حضرت والا فرماتے تھے, ہمارے پیر و مرشد حضرت والا رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ نفس جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی آپ کے اور میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کی جو بریانی ہے اس کے اندر دم دینے کے لیے. اوپر اور نیچے نفس ہو, لیکن وہ حضرت والا فرماتے تھے کہ یہی کوئلے اگر بریانی کے اندر چلے جائے تو وہ خراب ہو جاتا ہے, کھانے کے قابل نہیں رہتا. نفس رہے لیکن نفس کے تقاضے پر عمل نہ کرے. اوپر اور نیچے ہو تو مجاہدہ کی وجہ سے مجاہدہ ہوگا, اور مجاہدہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے جو بریانی ہے اللہ کی محبت کی بریانی, اس کے اندر اللہ تعالیٰ خوشبوئیں پیدا کریں گے, اور وہ خوشبو اتنی دور تک پھیلے گی کہ لوگ اس کو انی اجد نفس الرحمن من قبل یمن, یمن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ویس کرنی کی دل جلا بھنا جو دل تھا اس کی خوشبوئیں مل رہی تھی, اللہ تعالیٰ اتنے دور تک اس کو پہنچاتے ہیں. تو اس لیے میرے بھائی دوستو, گناہ کی تقاضے آپ کے اور میرے اندر جو ہوتے ہیں دو چیزوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک تو نفس کی وجہ سے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس گناہ کا نام رکھا ہے نفسانی گناہ. اس کا نام نفسانی گناہ. اسی کا نام ہمارے مجدد زمانہ نے رکھا ہے باہی گناہ. فرق صرف لفظ کا ہے, ترجمہ ایک ہی ہے, لیکن علماء حضرات باہ کو سمجھتے ہیں. باہ کے معنی شہوت کہتے ہیں, باہ کے معنی جیسے قوت باہ کہتے ہیں نا شہوت, تو باہی گناہ اس کا نام رکھا ہے حضرت مجدد زمانہ نے. عوام کے لیے سمجھنے کے لیے شیخ الحدیث کی ترجمہ بہت بہتر ہے, نفسانی گناہ, یعنی وہ گناہ جو ہم نفس کے تقاضے پر کرتے ہیں اس کا نام نفسانی گناہ, یا مجدد زمانہ کی تعبیر کے حساب سے باہی گناہ. اور دوسرا گناہ جو ہے, گناہ پر ہمیں ابھارتے ہیں, گناہ کے کام کرنے کے لیے کہتے ہیں, وہ ہے شیطان. شیطان کی وجہ سے ہم گناہ کا کام کرتے ہیں. تو شیطان کی وجہ سے جو گناہ کا کام کرتے ہیں, حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ نے آپ بیتی کے اندر اس کو شیطانی گناہ لکھا ہے, اور اسی کا نام ہمارے مجدد زمانہ نے جاہی گناہ لکھا ہے. تو جاہی گناہ اور شیطانی گناہ ایک ہی چیز ہے, تعبیر کا فرق ہے. باہی گناہ اور نفسانی گناہ ایک ہی ہے, تعبیر کا فرق ہے. یعنی بعض گناہیں ہم نفس کے تقاضے پر کرتے ہیں, بعض گناہیں ہم شیطان کے تقاضے پر کرتے ہیں. اگر ہم نے نفسانی گناہ نفس کے تقاضے پر کیا تو ہم نفس کے غلام بن گئے, اگر ہم نے شیطان کے تقاضے پر گناہ کیا تو شیطان کے غلام بن گئے. اللہ میاں نے وہاں سورہ لا تعبد الشیطان ان الشیطان لسان عدو مبین, تو گویا کہ ہم عبادت کیا مطلب عابد بن گئے کس کی, شیطان کی. اور اگر ہم نے نفس کے تقاضے پر گناہ کیا, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, جس نے اپنے ہوا کو کیا بنا لیا, الہ بنا لیا, افانت تکون علیہ وکیلا, تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استفہام انکاری ہے کہ جو نفس کے غلامی کرتے ہیں آپ اس کا وکیل نہ بنیے. یہ ترجمہ ہے اس کا, آپ اس کا وکیل نہ بنیے, اس کے لیے کچھ نہ کہیے, وہ تو نفس کا غلام ہے, ان کو جو لینا دینا ہے نفس سے لینا ہے, جو شیطان کی غلامی کرے شیطان سے لینا ہے. تو گناہ یہ دو قسم کے ہوئے, ایک تو جاہی گناہ, ایک باہی گناہ, یا ایک نفسانی گناہ ایک شیطانی گناہ. تو آپ کو اور مجھ کو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے, تعلق ماں اللہ حاصل کرنے کے لیے, نسبت ماں اللہ حاصل کرنے کے لیے, میرے بھائی دوستو, ان دونوں گناہ سے بچنا ہوگا, نفسانی گناہ سے بھی اور شیطانی گناہ سے بھی. جس کو ہمارے شاہ محمد احمد سفر تبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جب نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا, جب نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا انہی کا ہوا جا رہا ہو. قدم قدم میں نفس بھی آپ کو اور مجھ کو ابھارے گا کہ بھئی یہ کام کرو. امارہ ہے نا, یہ امارہ ہے, امارہ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ہے کثیر الامر. ایک بار کہہ کے ختم نہیں کر دے گا, بار 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 تقاضا کرتا رہے گا, بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو. لیکن ہمیں کہنا کیا ہے, ہم آپ کا نہیں ہے, آپ کی کیوں سنیں؟ شیطان بھی ہمیں تقاضا کرتا رہے گا, قدم قدم پہ تقاضا کرتا رہے گا. لیکن شیطان سے ہمیں یہی کہنا ہے کہ جب آپ کا ہم نہیں ہے تو آپ کی کیوں مانیں؟ ہم جس کے ہیں ان کی مانیں گے, جس کے ہیں ان کے مانیں گے. ہم اللہ میاں کے ہیں, اللہ کے ہو کر, اللہ کے تھے اللہ کے ہیں اللہ کے رہیں گے, ہے نا. مولا کے تھے مولا کے ہیں مولا کے رہیں گے. بس یہ جو ہے. تو گناہ کتنے قسم کے ہو گئے؟ دو قسم کے, ظاہری گناہ باطنی گناہ, صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ, جو بھی ہو. لیکن اس کا داعیہ جو ہے نا وہ دو ہے, یہ نفس ہے یا شیطان ہے. تو آپ کو اور مجھ کو اللہ والا بننے کے لیے, اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے, نسبت مع اللہ حاصل کرنے کے لیے, تعلق مع اللہ حاصل کرنے کے لیے, میرے بھائی دوستو, قدم قدم پہ ان دونوں گناہ سے بچنا ہے. جب ان دونوں گناہ سے بچنے کی توفیق ہوگی تو قدم قدم پہ اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کی توفیق ہوگی. تو اللہ کے رسول کی جب اطاعت کی توفیق ہوگی, قدم قدم پہ آپ کی اور میری ترقی ہوتی چلی جائے گی.
The second point Hazrat mentions was, Hazrat Danvi Rahmatullah Ali says, to get a closeness and connection with Allah subhanahu wa ta'ala is to abstain from guna and sin. And then as a person is abstaining from sin, to get the tawfiq and ability of the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, to increase in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Sins are of two types, which the Quran Sharif says, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. Leave out outward actions and inward gunas and sins. And Hazrat says that there are two reasons why a person does guna and sin. Two da'iyas, two causes, two things which lead a person towards sin. The first one is nafs, the carnal desires within a person, which the Quran Sharif says, أَمَّارَةٌ بِسُّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِسُّ. That verily the nafs encourages a person greatly towards evil, جَمِيعُ السُّ, every kind of guna and sin, the nafs encourages a person. However, Hazrat says, it is because of this nafs also that a person will get taraqi, a person will be able to progress, when a person will break the desires of that nafs. If a person does not have a nafs, there won't be any taraqi, there won't be any progress to a person. So, Hazrat says, the example of this is like biryani. And when a person is making biryani, before it is made, the rice, everything is there, it has got no smell. But now, normally in Pakistan, maybe they take coal, and they put it in the bottom of the pot, on top of the pot, and they make the thing nice and hot. And now when the thing is cooked properly, and now it's opened up, the smell goes a kilometer away, a person will be able to get the smell. How much of enjoyment a person will get in it. But if that same coal is taken and placed in the biryani, it will burn the whole biryani, destroy the biryani. If a person has to follow the desires of his nafs, then this will destroy a person. But if the desires of the nafs are around a person and he is fighting against them, then eventually this person now, he progresses greater and greater until eventually the smell of his biryani, which is within him, it will start spreading everywhere. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said about Uwais Qarni rahimahullah, that I can get the smell of Uwais Qarni rahmatullah alayhi from Yemen. So much of the love of Allah subhanahu wa ta'ala which was burning within himself. So anyhow, Hazrat Tamir rahmatullah alayhi has mentioned there are two types of gunas we mentioned. The first one is that because of the nafs. And the second type is the one from shaitan, where shaitan is the one who is calling a person. Hazrat Hakim ul-Ummah Tanwi rahmatullah alayhi refers to this as bahi guna, desires of sins of the desire of the lust, which Hazrat Shaykh al-Hadith Mullah Muhammad Zakariya rahmatullah alayhi has called nafsani guna, nafsani sins based on the carnal desires. The same thing, is just a difference of words. And the second one is called shaitani guna, according to Hazrat Shaykh rahmatullah alayhi, and according to Hazrat Tanwi rahmatullah alayhi, is called jahi guna. Jahi, or a person's name and fame, love, etc. Shaitani guna or jahi guna. And as it says in the Quran Sharif, a person who will become, he can either become a slave of Allah subhanahu wa ta'ala, a slave of nafs, or slave of shaitan. If he becomes a slave of any of them, he follows his gunas and sins of either shaitan or the nafs, he becomes a slave of them. In the Quran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala says, لا تعبدوا الشيطان. Do not become a slave and a servant of shaitan. And Allah Ta'ala says that those who follow their nafs, أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَاهُ هَوَىٰ. Do you see the person who has taken his desires as his God, as his deity? أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. I owe Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Are you taking responsibility? This is like in a negation. That you cannot take, don't take responsibility for that person. He is fulfilling his desires. He is going into destruction himself. So, it is necessary for us to abstain from both kinds of sins. And it's not so that one time it will come and now I abstain from it. But Allah Ta'ala says, Ammaratum bisu, kathirul amar. All the time it will encourage a person to do evil. So a person all the time, he has to make effort upon this year. And then you mentioned one poem of Maulana Muhammad Ahmad Thabat Thabwali Rahmatullah Alayhi, who says that, if I'm not yours, why must I obey you? If we are not shaitans, when shaitan encourages us to do a sin, tell him that I'm not yours, you never create me, you never make me, why must I obey you? If the nafs encourages us, say, I'm not your slave, I'm not yours. Why must I listen to what you are telling me? I will obey Allah subhanahu wa ta'ala. So for a person to make taraqqi and for a person to progress, then a person has to abstain from both of these kinds of gunas and sins, which is sins which are because of our nafs, or the sins which come because of shaitan.
یہ دو قسم کے گناہ جو میں نے آپ حضرات سے عرض کیا تو دونوں کے دونوں ہمارے دشمن ہیں. شیطان کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دشمن فرمایا, عدوبن کے معنی دشمن کے ہے. اور نفس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, انا آدا عدوب کفی جمبیک, یعنی تمہارے سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ تمہارے اندر ہے, وہ نفس ہے. دونوں کے دونوں دشمن ہے. دشمن کے لحاظ سے نفس بڑا ہے اور گناہوں کے اعتبار سے شیطانی گناہ بڑا ہے, کیونکہ نفسانی گناہ سے جو انسان کو نقصان ہوتا ہے وہ نقصان صرف گناہ ہوتا ہے, لیکن شیطانی گناہ سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, ابا واستکبرا وکانا من الکافرین, یعنی ابا واستکبرا وکانا من الکافرین, جو دائرہ اسلام میں تھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر دائرہ کفر میں داخل ہو گئے. تو دشمن کے اعتبار سے شیطان سے بڑھ کر نفس ہے, اور گناہ کے اعتبار سے شیطانی گناہ سب سے بڑے ہیں. تو آج کل ہمارے اندر جو ہے, اور پہلے زمانے ہی سے صوفیہ کے اندر خصوصاً, نفسانی گناہوں سے بچنے کی توفیق تو ہو جاتی ہے چونکہ یہ ہر آدمی کو نظر آتے ہیں, لیکن شیطانی گناہ نظر نہیں آتا. شیطانی گناہ جو ہے جاہ, یہ جو جاہی گناہ, اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن, اللہ کے رسول نے جب مہلکات کا بیان فرمایا اس کے اندر یہی فرمایا, اعجاب المرء بنفسہ وہی اشدہن, مہلکات میں سب سے بڑے. تو یہ شیطانی گناہ سے بچنے کی توفیق انسان کو تب ہوتی ہے جب ایک زمانہ تک محنت اور مجاہدے کیے جاتے ہیں کسی اللہ والے کی نگرانی میں. وگرنہ دیکھو, سچی بات تو یہ ہے کہ ابلیس کے اندر یہ بیماری جو پیدا ہوئی وہ طاعت اور عبادت کی وجہ سے. ابلیس کا نام عزازیل ہے, اور مفسرین نے لکھا ہے پہلے آسمان پہ اس کا نام اور تھا, ساتوں آسمان پہ جا کر اس کا نام عزازیل بنا, جبرائیل میکائیل اسرافیل اور عزرائیل کی بدن پر, ساتوں آسمان میں. وہ پہنچے کیسے؟ عبادت اور طاعت کی وجہ سے, اور اسی سے اس کے اندر یہ بیماری پیدا ہوئی. تو نفسانی گناہ کو چھوڑنا آسان ہے بنسبت شیطانی گناہ کے, اور نقصان بھی نفسانی گناہ سے زیادہ کس پہ ہے؟ شیطانی گناہ پہ ہے, کیونکہ وہ دائرہ اسلام سے انسان کو نکال کر دائرہ کفر میں داخل کر دیتے ہیں. آپ حضرت ماشاءاللہ حضرت والا سے واقعہ سن چکے ہیں, ابو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ, جو ام الامراض کے نام پر شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی کے استاذ, پیر, شیخ, 20,000 علماء جس کے پیچھے چلتے تھے, کتنے بڑے اونچے مقام کے آدمی ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے بس جو بات آئی, انا, یہ انا آیا کہ میں, بس ختم ہو گیا. اس کے نور ایمانی باہر نکل کے چلا گیا, سور چلانے کا موقع آیا, قرآن کے حافظ تھے, حافظ حدیث تھے, سب کچھ ختم ہو گیا. ایک سال تک سور چلاتے رہے. تو یہ نفسانی گناہ کی وجہ سے نہیں, شیطانی گناہ کی وجہ سے ہے. اور شیطانی گناہ جو ہے نا میرے بھائی دوستو, وہ آدمی خود اس کا علاج نہیں کر سکتا, خود اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. یحسبون انہم یحسنون صنعا, وہ سمجھتے میں اچھا کام کر رہا ہوں, بڑے اچھا آدمی ہوں. پہلے زمانے میں کیا کرتا تھا, کبابی شرابی اور کیا کچھ تھا, اب ماشاءاللہ سنتی لباس اور یہ اور وہ. تو اس سے شیطان آ کے خود سمجھا دے کہ ماشاءاللہ حضرت جی آپ پہلے کیا تھے اور کیا بن گئے, اور وہ خود بھی دیکھتے ہیں کہ ہاں ہاں واقعی بڑی تبدیلی تو ہے. وہ اگر سمجھ لیا کہ ہاں میں کچھ, بس یہی تو چیز ہے, جس نے ابلیس کو خراب کر دیا. تو اس لیے میرے پیارے دوستو آپ کو اور مجھ کو جہاں نفسانی گناہ سے اپنی نگرانی ضروری ہے وہی پر شیطانی گناہ سے بھی اپنی نگرانی ضروری ہے, اور شیطانی گناہ سے نگرانی زیادہ ضروری ہے, اور وہ کوئی آدمی خود نہیں کر سکتا جب تک کسی مربی کے ماتحت نہ ہو. وہ مربی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی چال ڈھال اور سب کچھ ہے, جیسے کہ مشین کے اندر ایکس رے سے سب کچھ پتا چل جاتا ہے. اللہ والوں کی نظر سے وہ اللہ والے اس کا سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے, ہے نا. بعض چیزیں کسی کے لیے جو ہے نا نقصان کا باعث بنتا ہے, وہی چیز دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ رحم فرما دے رحم اور کرم کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا سبب بن جاتا ہے. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا کہ کراچی کے اندر بہت بڑے ایک سیٹ صاحب آدمی تھے, بڑے مالدار رئیس آدمی تھے, ہزاروں علماء اس کے پاس رمضان شریف میں لائن لگاتے تھے, پاکولا والے علی بھائی کے نام پر مشہور حاجی صاحب تھے. تو ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر جب بیعت ہو گئے تو بیعت ہونے کے بعد جو ہے وہ خانقاہ پہ آئے تو ماشاءاللہ ایک دن دیکھا کہ وہ جوتیاں لوگوں کی سیدھے کر رہے تھے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً منع کر دیا کہ علی بھائی آپ یہ نہ کریں, کیونکہ یہی چیز آپ کو تکبر کا سبب بن جائے گا. شیطان آپ کو سمجھایا گا کہ دیکھو جہاں ہزاروں علماء تمہارے اس پاس لائن لے کے کھڑے رہتے, ماشاءاللہ تم جوتیاں سیدھی کرو, کتنے اپنے کو مٹایا, کتنے اپنے کو مٹایا. یہ سمجھ جیسے تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تو تمہارا سارا کچھ برباد ہو جائے گا. حضرت نے اس کو جوتے سیدھے کرنے سے منع کر دیا. وہی پر قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی کی خدمت پہ پہنچتے, لمبا واقعہ ہے وقت مختصر ہو گیا, حضرت تھانوی کے پاس جب پہنچے تو حضرت تھانوی نے حضرت قاری صاحب کو جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے حکم فرمایا. تو ایک کے اصلاح جوتیاں سیدھی کرنے سے ہو رہا ہے اور دوسرے کے اصلاح جوتیاں سیدھی نہ کرنے سے ہو رہا ہے. تو یہ تو حکیم سمجھتے ہیں کہ کس کو کیا دوائی دینا چاہیے, کیا دوائی کس کے لیے مناسب ہے. اس لیے یہ شیطانی گناہ جو ہے, شیطانی گناہ جو ہے, یہ کوئی آدمی بھروسہ نہ کرے کہ میں اس کا علاج خود ہی کر لوں گا. نہیں, یہ تو اللہ والے سمجھیں گے کہ اس کا علاج کس طریقہ سے ہونا چاہیے. تو میں جو عرض کر رہا تھا یہ ہے کہ گناہ دو قسم پر ہے, ایک جاہی گناہ ایک باہی گناہ, یا ایک نفسانی گناہ ایک شیطانی گناہ. گناہ کے اعتبار سے دشمن کے اعتبار سے نفس بڑے ہے, وہ ہر وقت ساتھ ہے. شیطان چھوٹے ہیں, ادب مبین ہے یا ادب مخفی ہے. ایک آدمی اگر پتہ چلے فلاں میرا دشمن ہے اس سے بچ کے رہے گا بھائی, اور ایک آدمی ہے وہ دوست ہے لیکن بظاہر دوست ہے حقیقت میں دشمن ہے, وہ زیادہ خطرناک ہے. تو یہ نفس جو ہے اندر ہے وہ ہر وقت پریشان کرتا رہے گا. اس لیے حدیث کا مفہوم ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس تشریف آ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. تو یہ جہاد اکبر کیا ہے؟ اپنے نفس کے ساتھ جو ہے نا وہ جہاد کرنا, یہ جہاد اکبر ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس لیے میرے بھائی دوستو ان دونوں گناہ سے آپ کو اور مجھ کو بچ کے رہنا ہے, شیطانی گناہ سے بھی نفسانی گناہ سے بھی. البتہ یہاں پر ایک بات یہ ذہن پہ رکھنا ضروری ہے, شیطان کی اصلاح نہیں ہوگا. شیطان ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ کے رسول کے ساتھ بھی شیطان تھا, سب کے ساتھ شیطان ہے, لیکن شیطان کا اصلاح کبھی نہیں ہوگا, یہ تو بات پکی ہے. البتہ آپ کے اور میرے اندر جو دوسرا دشمن ہے نفس, اللہ والوں کی صحبت, دعوت و تبلیغ کی محنت, اس طرح سے چیزوں سے جو ہے نا نفس کے اندر تبدیلی آتی ہے. اس لیے قرآن کریم کے اندر نفس امارہ یہاں پہلے مرتبہ ہے, دوسرے مرتبے میں لوامہ ہے, تیسرے میں مطمئنہ ہے, چوتھے میں راضیہ ہے, اور پانچ نمبر پہ مرضیہ ہے. تو اس کے اندر تبدیلی ہوگی, تبدیلی آئے گی, تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن تبدیلی آنے کے باوجود بھی مرتے دم تک یہ نہ سمجھنا کہ بھائی اصلاح ہو گیا, مرتے دم تک یہ سمجھنا بالکل حرام ہے. اس لیے ہمارے پیر و مرشد قطب العالم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی تو یوں حرام ہے لیکن کسی پر بدگمانی نہیں کرنا چاہیے, گناہ ہے, لیکن اپنے نفس پر نیک گمانی حرام ہے. اپنے نفس پر نیک گمانی حرام ہے کہ میرا نفس جو ہے نا اللہ والا ہو گیا, بس یہ سمجھنا حرام ہے. بھروسہ کچھ نہیں, نفس امارہ کا اے زاہد مسلمان بھی ہو جائے اس سے بدگما رہنا. ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک نفس ہے جس پر پوری زندگی بدگما رہنا ہے, کہ کسی بھی وقت جو ہے نا اس کی خاصیت تو امارہ تم بسو ہے, وہ اپنی اصل شکل میں کسی بھی صورت میں آ سکتے ہیں, اور مجھے مرنے سے پہلے اگر ڈس دیا اور میں نعوذ بلا جہنمی بن گیا. تو اس لیے مرتے دم تک اس سے پرہیز کرنا اور اس سے بچ کے رہنا ضروری ہے. تو اس لیے دشمن دونوں ہے, ایک کی اصلاح بالکل نہیں ہوگا, ایک کی اصلاح تو ہو جائے گا,
ازالہ نہیں ہوگا امالہ ہوگا. اس لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سلوک و طریقت کے اندر آنے کا مقصد ازالہ نہیں بلکہ امالہ ہے. یہ علماء حضرت سمجھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے, یہ نہیں ہے کہ آپ کے اندر جیسے غصہ ایک بیماری ہے یہ ختم ہو جائے, نہیں. لیکن غصہ ہم پہلے بیوی بچوں پر اور مسلمانوں پر کرتے تھے, اب دشمنوں پر کریں گے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم, غصہ ختم کرنا مقصود نہیں, روٹ چینج کرنا ہے. تو اللہ والوں کے ہاں آنے سے روٹ چینج کرنا پڑتا ہے صرف, بس یہ نفس کے اندر یہ کام ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کو اور مجھ کو ظاہری اور باطنی دونوں گناہ سے بچنا ہے, دونوں گناہ سے بچنا ہے. اور اس کا داعیہ نفس اور ابلیس ہے. نفس کی اصلاح ہے, دشمن یہ شیطان ہے اس کا اصلاح نہیں ہے. لیکن گناہ کے اعتبار سے شیطانی گناہ بڑا ہے, نفسانی گناہ چھوٹا ہے. اس لیے نفس کے اصلاح ہونے کے باوجود بھی مرتے دم تک میرا اصلاح ہو گیا یہ سمجھنا حرام ہے, بلکہ اس سے بدگمانی ضروری ہے.
حضرت says in the Quran Sharif, Allah subhanahu wa ta'ala says regarding shaitan that he is your enemy. Inna shaitanu lakum aduwwun mubeen. He's an open enemy. And Allah, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, has mentioned regarding the nafs, that the worst enemy is that which is between your sides, that is your nafs. So, there are two enemies. With regards to an enemy, who is a bigger enemy? The nafs is the bigger enemy. Because the nafs is hidden, and is always within a person, always is troubling a person. But with regard to sinning, the shaitani gunas, the gunas which a person does because of following shaitan, this is far, far greater. So much so, eventually a person can leave Islam. Allah Ta'ala says in the Quran, Aba was takbar, wa kana min al-kafirin. The shaitan, he made takabur and pride, and he was amongst, because of that pride and arrogance within himself, he came out of the fall of Islam. He left the fall of Islam and came into kufr and disbelief. So, so Hazrat says here that is why Nabi sallallahu alayhi wa sallam is also mentioned. So anyhow, Hazrat says that this gunas of shaitan, this is the most severe one, it is very, very dangerous for a person. And the Sufiya ikiram, mostly we find that they can abstain from the sins of the nafs. It's much more easier for a person to abstain from that there. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam himself has mentioned, I'ja'ul mar'i bi nafsi, that when a person has got pride within himself, a person has got his vanity, feels I'm very, very pious, etc. This is the one of the ashadduhunna, this is the most severe guna. It is the sin of jah, of the shaitani gunas, of the gunas of the name and fame, etc. As it says, shaitan himself was destroyed. Because of what? Because of itaat and obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. Because he became pious. So much so, his name was Azazil. On the same scale of the angels, Jibra'il, Mikael, Israfil, Azazil. Same scale also of his name was like theirs. And what a high rank and maqam and status he had got. But it was the same exact thing, this itaat and obedience of Allah ta'ala, which led him to this pride, which completely destroyed him. So Hazrat says that here, this anna comes into a person. A person now, he starts doing a little bit of good actions, and his greatness comes into himself. See, we must have all heard the story of Sheikh Abu Abdullah and the Lucy Rahmatullah Ali, that eventually a time came where, because he felt I'm better than somebody else, Allah subhanahu wa ta'ala took away his iman. Not only his iman, he had to look after pigs. The Quran Sharif, he had the hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, he forgot every single thing. All of them, for 1 year a person he had to make such sacrifices. This was all because of the anna which had come into him. So, shaitan, and a shaitani guna normally a person cannot see. So, this is how shaitan normally deceives a person, he destroys a person completely. And as it says here, that we cannot normally judge ourselves. We need somebody to guide us. For example, a person might think, because we cannot see this guna and this sin, pride coming into a person. Outwardly now a person becomes pious, he changes his life, he becomes very muttaqi, so he thinks to himself, and shaitan comes and tells him, mashallah, you become very, very pious now. So this pride automatically comes into himself. So as it says, the one person by the name of Ali Bhai in Pakistan, he went to Mufti Shafi'i Sahib rahmatullah alayhi. Many ulama used to come to him, they come hundreds of ulama before him. But now he went to take bed to Mufti Shafi'i Sahib rahmatullah alayhi. So he started straightening the shoes of the people. Mufti Shafi'i Sahib rahmatullah alayhi said, no, Ali Bhai, you mustn't straighten the shoes. By this year, pride will be created in you. He says, why? Because so many ulama are standing before you, they make your khidmat, etc. Now you say, I'm straightening the shoes. I'm such a pious person. Imagine, I'm such a great person, and I enlighten myself to such an extent, I'm straightening the shoes of the ulama. I'm straightening the shoes of the people. So pride will come into you like this. On the other hand, Qari Tayyib Sahib Rahmatullah Ali went to Hazrat Hakim Ulumma Talmi Rahmatullah Ali. Hazrat Talmi Rahmatullah Ali told him, you must straighten the shoes. So now we cannot see this here. The Hakim and the doctor, he will give medication according to each person. He will understand better. So we cannot cure ourselves from these things here. So anyhow, Hazrat mentions that, see, so shaitan, he's an open enemy. And his nafs is a hidden enemy. So nafs, and it's always with us, so his enmity is all the time, it troubles us. But Shaitan's guna, he is making such an effort upon a person that a person cannot see himself. So that is why a person needs a sheikh, a person above him. And this Islam will continue till a person passes away. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, once he was coming back from jihad, and he said, we are coming back from the big jihad, from the small jihad to the big jihad, the jihad of the nafs, which is going to continue all the time, will remain with a person. Remember, he says, one point to remember here is, Shaitan's Islam can never be made. Shaitan will always remain Shaitan. He will never come right. But our nafs, the qualities of our nafs will change. First a person will have nafs ammara, then he will go to a higher level, lawama, then mutmainna, then radiya, mardiya. These are all different levels when a person becomes better and better and better. But a person, no matter how pious he becomes, he right till death, he must continue making islah of himself and never regard himself as my islah has taken place. He says to have badgumani, to think bad of other people, this is haram generally. But to have good thoughts about your own nafs, this is also haram. To have good thoughts about your own nafs, that I am pious now, this is also haram. So continuously a person, right until the time of his death, he has to make effort. The nafs, a person can change. This is what he says, that there is something called izala and imala. It is not possible to make izala, to destroy the qualities in a nafs. For example, a person has got anger. The anger will remain within a person. But what's the object of coming to the khanka? Imala, a change of the direction of it. Before we were taking out the anger on our wives, we were taking out on our family. Now we are using it for Allah's deen. Angry ashidda wal kufar, against the kufar, against the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. A person using the qualities in the right place. So this nafs is changing, a person's nafs are changing, but still to a person now, he has to, even though how good it becomes, he has to continuously make effort until the time of his death, and never ever regard himself that my islah has taken place. And before the Hazrat mentioned that, we have to have a murabbi, a guide, somebody who will show us the way, because we cannot see these faults and these weaknesses within ourselves. That is why we need somebody to guide us.
So two baatein ho gayi. تیسری نمبر بات حضرت مجدد سمانہ حضرت تھانوی رحمہ نے فرمایا کہ توجہ اللہ پیدا ہو جائے غفلت من اللہ ختم ہو جائے. انسان کے لیے سب سے بڑی خطرناک چیز جو ہے وہ غفلت ہے. انسان سے گناہ تب ہوتا ہے جب وہ غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالی سے. تو اسی لیے حدیث جبریل مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری عمر میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور انٹرویو لیا, اور اللہ کے رسول نے پورے خلاصہ دین کو پیش کیا. حدیث جبریل کے نام پر مشہور ہے. اس کے اندر یہی ہے کہ مل اسلام سب سے پہلا سوال تھا, پھر مل ایمان, اور پھر آخری سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ مل احسان. احسان کیا چیز ہے؟ تو اس کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا, ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک. یہ انتابد اللہ کا نہ کترہ, اسی کا نام صوفیہ کی اصطلاح میں حالت مشاہدہ ہے. توجہ اللہ, جس کو حضرت تھانوی نے یہاں پر تعبیر فرمایا, توجہ اللہ اس کا مطلب یعنی حالت مشاہدہ, اور یہ حالت مشاہدہ حاصل ہوتا ہے مراقبہ کی برکت سے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, یعنی آپ اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. ان آیاتوں کی مراقبہ بزرگان دین اسی لیے کراتے ہیں تاکہ آپ کے اور میرے اندر توجہ اللہ پیدا ہو جائے, جس کو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ میں جہاں بھی رہوں, جس فضا میں رہوں, میری تقویٰ ہمیشہ سلامت رہے. میں جہاں بھی رہوں اللہ میرے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اسی کا نام حالات مشاہدہ ہے, اور اسی کا نام انت عبد اللہ کا انک تراہ ہے. بعض لوگ یہاں غلط فہمی ہو جاتی ہے. ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا کہ حضرت جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے مجھے حالت مشاہدہ حاصل ہو گیا. حضرت نے فرمایا ماشاء اللہ مبارک ہو, اچھی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ حالت آپ کو صرف نماز میں رہتی ہے, ہر وقت رہتی ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت جی یہ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا تعبد اللہ, یعنی عبادت کے موقع پر ہونا چاہیے. تو حضرت نے فرمایا ہاں اسی لیے تو میں نے سوال کیا. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی تخلیق ہی تو عبادت کے لیے ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, آپ کا ہر کام کرنا ہو نہ کرنا ہو, اثباتی اور نفی, امتثال اوامر ہو اجتناب عن النواہی ہو, زندگی کے ہر لمحہ حیات عبادت ہونا چاہیے. ہر لمحہ حیات عبادت ہونا چاہیے, چونکہ ہم ہر وقت عبد ہیں. ہر وقت کیا ہے؟ عبد ہے. عبد کا معنی غلام. تو غلام کا کام غلامی کرنا ہے, لہذا ہر وقت آپ کی اور میری عبادت ہے. لہذا ہم بیوی بی بچوں کے ساتھ رہے وہ بھی عبادت ہے, تجارت اور کاروبار کرے وہ بھی عبادت ہے, اور جس کے ساتھ دوست احباب کے ساتھ بیٹھے وہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو جس طرح سے نماز کے اندر آپ کے اور میری حالات مشاہدہ ضروری ہے، یہی حالات مشاہدہ بیوی بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ رہنے کے وجود بھی ضروری ہے. یہ نہیں صرف نماز کے اندر آپ کو حالات مشاہدہ حاصل ہو گئے اور آپ بڑے ہو گئے، یہ حالات مشاہدہ ہر وقت، جس کا نام توجہ اللہ. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب، ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت تھانوی علیہ رحمت کے انتقال کے بعد حضرت کے سارے خلفاء غمزادہ تھے، پریشان تھے، تو ہمارے خواجہ صاحب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے ایک مجلس بنائی، خواص کی مجلس، حضرت کے خلفاء سارے موجود تھے، اور اس کے اندر انہوں نے مزاح سنت ہے، دل لگی کی باتیں کرنا، ہنسی مذاق کرنا، یہ بھی رسول کی سنت ہے، لیکن تین شرطوں کے ساتھ. مولانا فکر بھی معلوم کر لیجئے گا، کیونکہ ہم بغیر شرط کے کرنے سے گناہگار بن جاتے ہیں، اگر شرائط کے ساتھ ہے تو وہ سنت کے اتباع کی برکت سے 100 شہیدوں کا ثواب مل جائے گا. اللہ کے رسول بھی مزاح فرمایا کرتے تھے، تو مزاح بھی سنت ہے لیکن تین شرطوں کے ساتھ. تو حضرت خواجہ صاحب نے مجلس بنائی جس کے اندر جو ہے نا مزاحی باتیں ہو رہی تھی، اور اتنی حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اتنے ہنس رہے تھے ہم لوگ، ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، اور وہ جو حضرت کی دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے ایک ہمارے اوپر ایک بوجھ سا تھا، وہ گویا کہ ختم ہو رہا تھا. لیکن اچانک حضرت نے پوچھ لیا، حضرت خواجہ صاحب نے پوچھ لیا کہ ہاں بھائی، اس مجلس کی شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں کی دل کی کیفیت جو تھی، اللہ کے ساتھ دل کا جو تعلق تھا، وابستگی تھی، وہ اس مزاح کے دوران بھی ہے؟ حضرت مفتی صاحب فرماتے ہم سارے خاموش، کسی کے کچھ کہنے کی جرات نہیں. پھر خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مجدد زمانہ کی صحبت کی برکت سے وہ مزاح کی مجلس شروع ہونے سے پہلے میرے دل کی کیفیت اللہ میاں کے ساتھ جیسا تھا، الحمدللہ مزاح کے دوران بھی ویسے ہی ہے. اسی کا نام حالت مشاہدہ ہے. تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ فرماتے توجہ اللہ پیدا ہو جائے، ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، ہر وقت ہر کام میں، جو بھی کام اللہ کے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، حیات کی ہر لمحات حتی کہ موت اللہ کے لیے. من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ منع للہ فقد استکمل ایمانہ. تو توجہ اللہ جب ہوگا تو ہر کام اللہ کے لیے ہوگا، کرنا چھوڑنا کرنا کرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا. تو غفلت من اللہ ختم ہو جائے، توجہ اللہ پیدا ہو جائے، یعنی حالات مشاہدہ ہو جائے، اور حالات مشاہدہ جب ہوتا چلا جائے گا ہو جائے گا، تو بس قدم قدم میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا بڑھتا چلا جائے گا. تو حضرت مجدد زمانہ یہ تین باتیں فرمائی، ایک نمبر یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ دور ہو جائے، اخلاق حمیدہ پیدا ہو جائے، معاصی چھوٹ جائے اور طاعت کی توفیق ہو جائے، غفلت من اللہ ختم ہو جائے، توجہ اللہ پیدا ہو جائے. تو تین کام چھوڑنے کے، تین کام کرنے کے ہیں. حضرت مجدد زمانہ فرماتے ہیں یہ تین باتیں جن کو حاصل ہو گئی اللہ کے ساتھ اس کا تعلق پیدا ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو سب کو ان تینوں باتیں جو مجدد زمانہ فرمایا اپنے فضل سے عطا فرمائے، اور نسبت مالا تعلق مالا کی دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے.
And ghaflat, unmindfulness must go away. And you see, one of the greatest things which makes a person away, great thing which is found today is ghaflat, unmindfulness. We forget Allah subhanahu wa ta'ala. There's a famous hadith of Jibreel alayhi salam, hadith of Jibreel, where Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jibreel alayhi salam came to him and asked him three questions. The first one, what is Islam? Number two, what is Iman? And number three, what is Ihsan? And Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentioned Ihsan means أن تعبد الله كأنك تراه. You must worship Allah subhanahu wa ta'ala as if though you are seeing him. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. Verily, if you cannot see Allah subhanahu wa ta'ala, He is definitely watching you. So what is the Sufya referred to as mushahada? That you've got this feeling that Allah ta'ala is watching me at every moment. He says, this is why the Sufya, they make a person make muraqabah, think, وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. Wherever you are, Allah subhanahu wa ta'ala is watching you. Allah is with you. A person keeps, أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى. So this quality has to come into a person at every single moment. One person came to Dr. Abdullah Arifi rahmatullah and said, I've got this quality. So he asked him, in namaz, out of namaz or only in namaz? So he said, the hadith, Nabi sallallahu alayhi wa sallam said, أن تعبد الله. You must worship Allah ta'ala as if though you are seeing him. So in my worship, in my namaz. So Dr. Abdullah Arifi rahmatullah said, this is why I'm asking you. We as Muslims, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Every single moment of our life, we're supposed to be in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala. So this ibadat means that every moment of our life, with our families, business, at every moment, we must be remembering Allah subhanahu wa ta'ala. Allah must be in front of us. And then he gives one incident of Hazrat Khwaja sahab rahmatullah alayh. Once they were having a jokey majlis and there certain conditions, but they were all laughing. And Hazrat Khwaja sahab rahmatullah alayh said, that my condition in the beginning of this gathering, and now also at the end of, while we are joking and laughing, My connection with Allah subhanahu wa ta'ala is the same. So this is what we have to make effort towards, that we are person's connection all the time is with Allah subhanahu wa ta'ala in our homes, in our business places, every single moment. If these three qualities are attained within ourselves, inshallah we will get closeness to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us tawfiq and ability. Inshallah from next week, not sure is it, when Hazrat comes back, we'll make mashura. Most likely the majlis will be after Isha Salah. But just wait for the message to come out. And by next week, if you do not know, you can phone the office and find out, to find out exactly if there's any change. Jazakallah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanakallah. Dhikr ashadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Fazl will be in Marlborough on Friday, Saturday in Amalo. His brothers want to go, should inform us, inshallah.